مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح کے سلسلے میں مسلسل کئی ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کے خطبے میں نکاح کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئی ہیں جس کو فقہ کے اصطلاح میں نکاح کے شرائط کہتے ہیں، یعنی جن کے بغیر نکاح کا عمل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں نکاح بھی ایک عبادت ہے، انسان اپنی من مانی جس طریقے پر چاہے اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ شریعت نے نکاح کا جو طریقہ متعین کیا ہے، جو شرائط نکاح کے لیے شریعت نے طے کیے ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر ہم نکاح کریں گے تو پھر شریعت میں وہ نکاح صحیح مانا نہیں جا سکتا۔ اور اس نکاح کی بنیاد پر ایک مرد دوسری عورت کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت نے جو رولز اور جو شرائط نکاح کے طے کیے ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کر نکاح کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ دوسری چیز، نکاح اور غیر نکاح کے ذریعے سے آپسی جو عمل ہوتا ہے اس میں شریعت فرق کرنا چاہتا ہے۔ بغیر نکاح کے بھی ایک مرد اور ایک عورت آپسی رضامندی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جس کی شریعت اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اس میں اور شرعی طور پر جو مرد اور عورت کے درمیان تعلق ہوا ہے، ان دونوں میں شریعت فرق کرنا چاہتی ہے۔ شریعت کے خلاف جو آپسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں، جس کو زنا کہتے ہیں، اور شریعت کی روشنی میں آپسی جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، جس کو نکاح کہتے ہیں، شریعت ان دونوں میں فرق کرنا چاہتی ہے تاکہ کل کو کوئی الزام نہ لگا سکے۔ اور شریعت میں نکاح صرف جنسی خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، جیسے زنا میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت میں نکاح کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داریاں بھی میاں بیوی پر عائد ہو جاتی ہیں، اس لیے ان ذمہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے انجام پائے گی تو پھر ایک دوسرا اپنی ذمہ داری سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے شریعت نے دونوں کے لیے کچھ شرائط متعین کیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کے لیے عاقدین کہتے ہیں، عاقد کا مطلب نکاح کرنے والے، نکاح کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، بغیر ان کے تو نکاح ہوتا نہیں ہے، یعنی میاں بیوی کا، لڑکا اور لڑکی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں ہے، لیکن دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دو میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا یا دو میں سے ایک لڑکے سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، متعین ہونا چاہیے کس لڑکی کا کس لڑکے سے نکاح ہو، ان دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں کا نکاح کے لائق بھی ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ان کی دماغی حالت برابر نہیں ہے، وہ نکاح کے اہل نہیں رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جو چیزیں آپس میں نکاح کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان سے بھی خالی ہونا ضروری ہے۔ پیچھے بتائی جا سکتی چکی ہیں کہ کن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں پیچھے بتائی جا چکی ہیں، تو یہ شرط بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ آپس میں کوئی ایسا ان کا رشتہ نہ ہو یا ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ ایسے ہی نکاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں احرام کی حالت میں نہ ہو، احرام کی حالت میں ایک دوسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حج کے لیے عمرے کے لیے آدمی احرام باندھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے, پھر اس حالت میں نکاح نہیں ہوتا ہے, احرام اتارنے کے بعد نکاح کرنا ضروری ہے. تو یہ دونوں کے لیے شرائط ہے. اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی مجلس جو ہوتی ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. ایک تو شریعت میں عورت کے لیے خود سے اپنا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرد جو ہوتا ہے وہ اپنا نکاح خود کراتا ہے, عورت کے لیے اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت میں عورت کو باحیا رکھنا ضروری ہے, اور شریعت نے مرد اور عورت کے درمیان جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اپنے جذبات اور ان کی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. مرد کو عورت پر ذمہ دار قرار دیا ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. شریعت نے کہا کہ مرد کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے, اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دے. بہرحال مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے, عورت کو عورت بنایا, دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں, دونوں کی خواہشات جذبات الگ ہیں, دونوں کی صحت الگ الگ ہے. دونوں کو جب اللہ نے الگ پیدا کیا ہے تو دونوں کے حقوق, دونوں کی ذمہ داریاں یہ بھی خدا نے الگ الگ متعین کی ہیں. اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. جانور بھی دیکھیے, گائے ہے بیل ہے الگ الگ ہے. گائے کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں, بیل کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں. گائے کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہیں کرتے, گائے کو بیل گاڑی میں استعمال نہیں کرتے, بیل سے دودھ نکالا نہیں جاتا ہے. دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں. جب جانوروں میں ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں تو مرد اور عورت کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہاں جب توازن بگڑ جاتا ہے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. تو شریعت نے اس لیے مرد اور عورت کے بارے میں کہا, بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, ایک کو دوسرے پر اللہ نے خصوصیات دی ہیں, ایک کو دوسرے پر بات فضائل دی ہیں, اس لیے مرد کو نگہبان بنایا, ذمہ دار بنایا. وبما انفقوا من اموالہم, اور مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. شریعت نے نان نفقے کی ذمہ داری, خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر دی ہے. جب اس کو ذمہ داری دی ہے تو اس کے لیے کچھ قواعد کا متعین کرنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے شریعت نے نکاح کے عمل کو طے کرنے کی ذمہ داری یہ مردوں کی ہوتی ہے, عورت کی نہیں ہوتی ہے. مرد جو ہوتا ہے وہ اپنا عمل خود متعین کرتا ہے, تو اس لیے عورت کی طرف سے اس کا ولی آتا ہے. تو ایک تو نکاح کرنے کے لیے میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے, اس کے بعد نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے. ایجاب اور قبول کا مطلب آج کل ہمارے یہاں قاضی صاحب پڑھاتے ہیں, کچھ الفاظ ولی سے پڑھواتے ہیں, کچھ الفاظ دلہا جو ہوتا ہے اس سے پڑھواتے ہیں. ایجاب اور قبول کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنی دختر کو یا جس کی طرف سے میں ولی بن کر آیا ہوں اس کا نکاح میں نے آپ سے کروایا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نکاح قبول کر دیا. اس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں. ایک اپنی طرف سے پیشکش کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں, سامنے والا اس کو قبول کرتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں. تو یہ صیغہ کہتے ہیں شریعت میں, اس کا بھی ضروری ہے. بغیر ایک دوسرے کے قبول کیے ہوئے نکاح ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہ نکاح کے لیے دل سے راضی ہونا ضروری ہے. میاں بیوی کا دل سے راضی ہونا ضروری ہے, اور دل پر کوئی دیکھ نہیں سکتا. دل کے اندر کیا ہے اس پر کوئی دیکھ نہیں سکتا. دل کی چیزیں زبان کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے, تو زبان سے جب الفاظ ادا ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے, ورنہ دل میں کیا ہے اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ دل کی باتیں کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا گیا کہ نکاح کی مجلس میں ایجاب اور قبول ہوگا, اور ایجاب اور قبول کے لیے بھی الفاظ متعین کر دیے گئے ہیں. قرآن نے جو الفاظ کہے ہیں نکاح اور زواج, زوجنا کہاں کہاں اور وان کی حل ایاما, نکاح اور زواج کے الفاظ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں. تو فقہا کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ایجاب اور قبول میں یہی دو الفاظ استعمال ہونا چاہیے. میں نے تمہارا نکاح کر دیا, اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح قبول کیا, یا کہیں کہ میں نے تمہیں زوجیت میں دے دیا, اس نے کہا کہ زوجیت میں میں نے قبول کیا. یا تو عربی میں یہ الفاظ استعمال کیے جائیں, یا اپنی زبان میں اس کا متبادل جو ہو اس کے ذریعے سے ان الفاظ کو ادا کیا جائے, تاکہ سب کے سامنے دونوں کی رضامندی کا اظہار ہو. تو مرد تو اپنا صیغہ خود ادا کرے گا, لیکن عورت کی طرف سے اس کا ولی ہوگا. تو ولی کو ذمہ داری کی گئی عقد کرنے کی. تو اس لیے نکاح میں ایجاب اور قبول ضروری ہے, اور ایجاب و قبول بھی فوراً ہو. اب ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا, وہ خاموش رہا, آدھے گھنٹے کے بعد کہا کہ میں نے اس کے نکاح کو قبول کیا, تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. فوراً ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے جو ولی ہوتا ہے عورت کی طرف سے, اس کا ولی اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا. اس لیے کہ عورت اپنا نکاح خود کرے, یہ عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے. عورت کے اندر حیا رکھی گئی ہے, پاک دامن عورت وہ ہوتی ہے جس کے اندر حیا ہوتی ہے, وہ سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی ہے. یہ بھی اسلام اس کو بھی پسند کرتا ہے, الحیا شعبۃ من الایمان, کا حیا جو ہوتا ہے پاک دامنی حیا, سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, اور عورتوں کے لیے تو حیا زینت ہے. تو اس لیے شروع سے دیکھیے یہی چلا رہا ہے. آج کل 50 سال کے اندر ساری فطرت بدل چکی ہے, انسان اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. ورنہ آپ تاریخ پڑھیے, ہوتا ہی آ رہا ہے کہ عورت کی طرف سے مرد ذمہ داری لے کر اس کا نکاح کرواتا ہے. تو اس لیے ولی ہوتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی ایک یا تو باپ ہوتا ہے, سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ لڑکی کا باپ. وہ اگر عقل مند ہے, مسلمان ہے, اور اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے اور موجود ہے, تو وہی ولی بنے گا. الا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگر کسی کو وکیل بناتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ولی بننے کی جو ولی بننے کا جو حق ہے وہ باپ کا ہے. ایسے یاد رکھیے, کبھی طلاق ہو جاتا ہے, بچپن میں میاں بیوی میں طلاق ہو گیا, اب وہ بچی رہتی ہے ماں کے پاس. اب بچی جب اپنی شادی کی عمر کو پہنچتی ہے, اس کا ولی بھی اس کا باپ ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ باپ کی لڑکی ہے, وہ اس کا ماموں ہو, کچھ بھی ہو, ساری پرورش کرے, وہ اس کا ولی نہیں بن سکتا, وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا. ولی اور وارث باپ بنے گا. تو باپ سے بچوں کو دور کرنا یہ شریعت کے مطابق بھی صحیح نہیں. افسوس ہوتا ہے, نکاح ہو گیا, طلاق ہو گیا, اب باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ کہاں کا ظلم ہے. اس کا بچہ ہے, وہ ولی ہے, وہ وارث ہے, سب سے بڑا حق اس کا ہے, اور اس سے روکا جا رہا ہے, یہ ظلم ہے یہ. تو اس لیے سب سے بڑا جو حق رہتا ہے وہ باپ کا رہتا ہے. اگر باپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بناتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ماموں سے تم نے پرورش کی ہے, تم میری طرف سے ولی بن جاؤ, تو اس کو حق ملتا ہے, ورنہ حق نہیں ملتا ہے. البتہ اگر باپ انکار کرتا ہے, نہیں میں اجازت نہیں دوں گا, تو قاضی جو ہوتا ہے اس کو حق رہتا ہے, وہ اپنی طرف سے کسی کو بھی ولی بنا سکتا ہے. تو یہ ولی کا ہونا ضروری ہے. اب باپ موجود نہ ہو تو دادا اگر زندہ ہے, باپ کا باپ, وہ ذمہ دار ہوتا ہے, وہ ولی ہوتا ہے. اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو لڑکی کا بھائی اگر عاقل بالغ ہے تو وہ ولی بنتا ہے. اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو لڑکی کا اگر بھتیجا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اس کے نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کا چچا بنتا ہے, وہ بھی نہ ہو تو چچا زاد بھائی بنتا ہے. ایسے باپ کے رشتہ داروں میں جہاں وراثت چلتی ہے ان کو ولی بننے کی شریعت نے اجازت دی ہے, ماں کے خاندان والوں کو ولی بننے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, جب تک کہ سامنے والا اس کو ولی نہ بنائے. اپنی طرف سے وکیل بنائے تو الگ چیز ہے. تو ولی کا ہونا ضروری ہے, اور ولی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کہتے ہیں ولی مجبر. مجبر کا مطلب باپ یا دادا, ان کو حق ہے کہ اگر وہ لڑکی باقرہ, باقرہ کا مطلب جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, تو وہ اپنی مرضی سے بھی ان کا نکاح کروا سکتا ہے. ورنہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جس لڑکی کا نکاح کسی بھی لڑکے سے کرنا ہے اس کی بھی رضامندی لینی چاہیے, یہ بھی افضل ہے. لیکن والد کو یا دادا کو حق رہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر مناسب سمجھتا ہے کہ یہ لڑکا بہتر ہے تو کروا سکتا ہے. لیکن افضل حدیث میں جی کہا گیا وَالْبِكْرُ يُسْتَأْذَنُ, کہ باقرہ عورت سے بھی اجازت لی جائے گی, وَإِذْنُهَا صُمَتُهَا, اور باقرہ عورت حیا کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے جواب نہیں دیتی ہے, تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی علامت ہے. البتہ ایسی عورت جس کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد طلاق ہو گیا یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کو سیبہ کرتے ہیں, اس عورت کی شادی کروانے کے لیے اس کی اجازت لینا ضروری ہے. وہ زبان سے اجازت دے کہ میں شادی کے لیے راضی ہوں فلاں لڑکے سے, تب اس کی شادی کروا سکتے ہیں, ورنہ اس کا باپ اور دادا بھی اپنی مرضی سے اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کروا سکتا. کون سی عورت کے لیے؟ جو ایک مرتبہ جس کی شادی ہو چکی ہو اور کسی بنیاد پر وہ الگ ہو چکی ہو, اب دوسری اس کی شادی کروانا ہے تو بغیر اس کی اجازت اور بغیر اس کی رضامندی کے باپ اور دادا بھی اس کی شادی نہیں کروا سکتے, اس لیے کہ اس کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی, تجربہ ہو چکا, اب اس کو اپنی مرضی کا اختیار رہتا ہے. لیکن نکاح کرائے گا ولی, لیکن اس کی اجازت سے کروائے گا. باقی جو ولی ہیں, بھائی ہیں یا چچا ہیں, جو بھی بن سکتے ہوں, ان کے لیے باقرہ لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے. جس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, پہلی مرتبہ شادی ہوئی ہے, ان کی اجازت ضروری ہے, اس کے بغیر وہ شادی نہیں کروا سکتے. اور آج کل کے دور میں جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں, کیسے کیسے وقت سے پہلے تعلقات ہو رہے ہیں. آج کل کی تعلیم, آج کل کے وسائل نے جس طرح سے بگاڑ معاشرے کے اندر برپا کیا ہے, اس کی وجہ سے جو برائیاں عام ہو رہی ہیں, اب تو زیادہ ضروری ہے, زیادہ تاکید ہے کہ ولی مجبر بھی ہوں تو اپنی اولاد سے پہلے اجازت لے, ورنہ خامخواہ اپنی مرضی ٹھونسے گا, پھر شادی کے بعد بندھن ٹوٹ جائے گا تو فائدہ کیا ہے. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی کسی اپنے کفو, کفو کا مطلب بتایا تھا کہ لیول اس کا ہو, اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے, تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کروا دے, اپنی طرف سے اس کو روکے نہیں, اس لیے کہ آئندہ پھر غلط تعلقات ہو جائیں گے, پھر معاشرے کے اندر برائیاں پھیل سکتی ہے. تو یہ ولی, اور ولی کا مسلمان ہونا ضروری ہے, کافر باپ ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتا. اور ولی جب نہ ہو کوئی, تب قاضی اس کا ولی ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے ولی بنا کر اس کا نکاح کروا سکتا ہے. تو یہ ولی ہونا, ولی کے ساتھ ساتھ گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ کل کو کچھ شادی کے بعد اختلافات ہو جائیں, وہ لوگ گواہ رہ چکے ہیں کہ یہ شادی ہو چکی ہے, ایجاب و قبول ہو چکا, ہم گواہی دیتے ہیں. تو دو لوگوں کا گواہ ہونا ضروری ہے. یہ گواہ ایک تو عورت کی رضامندی کو بھی اپنے کانوں سے سنیں گے, ان سے بھی پوچھیں گے, جو عورت کے رشتہ دار ہوں وہ لڑکی سے بھی جا کے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں سے تمہارا نکاح ہے, تم راضی ہو یا نہیں, اس کی رضامندی کی گواہی بھی دینی ہے. اور پھر نکاح کی مجلس میں حاضر ہو کر ایجاب اور قبول جو ہوا ہے اس کی بھی گواہی وہ دیں گے. تو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے, جو گواہ عادل ہوں, یعنی نیک ہوں, صالح ہوں, شرابی کبابی آدمی ہے, گناہوں میں پڑا ہوا ہے, ایسوں کو آپ گواہ نہیں بنا سکتے, بلکہ عادل شخص کا ہونا ضروری ہے, اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے, وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہو, اچھی طرح سے سن سکتا ہو, تاکہ صحیح طور پر گواہی دے سکے, ایسے گواہ کا ہونا ضروری ہے. تو یہ چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہیں, ولی کا ہونا, صیغہ کا ہونا, ایجاب اور قبول کا ہونا, اور گواہ کا ہونا, اور میاں بیوی کا متعین ہونا, ان کا شرائط کے ساتھ ہونا, اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اب نکاح جب ہو رہا ہو تو بہتر یہ کہ اس سے پہلے خطبہ پڑھا جائے. جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ نکاح کے لیے کوئی فرض نہیں ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ نکاح کی جب کاروائی شروع کی جائے تو خطبہ مسنونہ جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا چاہیے, اور نکاح کے بعد زوجین کے لیے دعائیں دینی ضروری ہوتی ہے. تو یہ نکاح کی مجلس کے لیے شریعت نے جو ارکان اور آداب بتائے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل ہے, باقی جو اس کے بہت سے جزی مسائل ہیں اب علماء سے پوچھ سکتے ہیں, فقہی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اب نکاح کے بعد بہت سی چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں موقع دے. امین. وآخر دعوانا